This is VOA News. I'm Gene Randall. A fresh round of rockets today hit an Iraqi base where U.S.-led coalition forces are stationed. Five coalition members and two Iraqi soldiers were reportedly wounded. A coalition spokesman said 25 rockets hit the base. The unusual daytime assault on Camp Taji came just days after a similar attack on the base killed two American service members and a British medic, wounding at least 14 others. After Taji was hit on Wednesday, U.S. airstrikes hit five weapons depots of the Iranian-backed group Kataib Hezbollah in Iraq. Saying we will defeat this threat, U.S. President Donald Trump has declared a national emergency to deal with the coronavirus pandemic. With 1,700 COVID-19 infections and more than 40 deaths reported in the country, Mr. Trump had come under increasing pressure in recent days to take action, as governors and mayors across the United States declared states of emergency in their own jurisdictions. The president's move will mean $50 billion to allow states to request that the federal government pay 75% of costs for emergency workers, medical supplies, virus testing, and more. A coronavirus aid measure has passed the U.S. House and goes to the Senate next week for a vote. It represents a compromise between the Trump administration and Congress. Democratic House Speaker Nancy Pelosi on the Families First bill.
We have an effective stimulus to the economy, injecting those resources, as well as with this bill, putting funds in the pockets of people who may be affected by the crisis.
President Trump says he fully supports the measure. It provides 2 weeks of paid sick and family leave for those affected by the virus. It would also expand safety net programs that help people weather economic downturns, including children who stand to lose free meals if their schools are shut down. And the president said he is ordering that interest payments on federal student loans be waived until further notice. To stay up to date on all the day's news, we invite you online to our website, voanews.com. From Washington, this is VOA News. Pope Francis recites the Angelus Prayer on Sunday as it is live-streamed, in a break with centuries-old tradition. This as new coronavirus deaths in Italy have soared past 200. Worldwide, the number of cases now exceeds 125,000, and the death toll is more than 3,500. The World Health Organization calls the spread deeply concerning, as several countries reported their first cases of the COVID-19 disease. Italy is the worst-hit European nation, today counting 1,247 new cases and a total topping 17,000. It is not known if the coronavirus has touched down in North Korea, where secrecy trumps almost everything. But as Bill Gallo reports from Seoul, South Korea, if the North falls prey to the disease, it could quickly turn into a humanitarian disaster.
Many parts of the country are poverty-stricken, and aid groups that want to help must first get permission from the United States and United Nations because of international sanctions on North Korea's nuclear weapons program. But the U.S. State Department on Thursday signaled it supports providing quick exemptions for those groups. A spokesperson said the U.S. is deeply concerned that North Koreans are vulnerable to the disease. Earlier this week, a UN sanctions committee told VOA's Korean service it is also ready to make the necessary exceptions. North Korea urgently needs personal protective gear and virus testing kits, according to an emergency appeal by the International Federation of Red Cross and Red Crescent Society. Bill Gallo, VOA News, Seoul.
The World Health Organization is growing increasingly concerned over the numbers of medical personnel who have been struck down with COVID-19. Lisa Schlein reports for VOA from Geneva.
Data released by China finds more than 1,700 health workers have been infected with the disease and six have died. WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus calls this a critical piece of information. He is speaking by video link from Kinshasa, the capital of the Democratic Republic of Congo.
Because health workers are the glue that holds the health system and outbreak response together. But we need to know more about this figure, including the time period and circumstances in which the health workers became sick.
Lisa Schlein filed that report from Geneva. An official of the UN mission in the West African nation of Mali says two people who were kidnapped in neighboring Burkina Faso in December 2018 have been released. They are Canadian Edith Blaze and Italian Luca Tacchetto. They were found near Kidal in northern Mali and turned over to the UN peacekeepers. They're said to be in good health. Gene Randall, VOA News.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں آپ کے لیے اس ہفتے میں رونما ہونے والے حالات حاضرہ اور دیگر اہم موضوعات پر فیچر اور رپورٹیں پیش کی جائیں گی۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے وہ سامعین جو ہمارے ٹیلی ویژن کا میگزین پروگرام نہیں دیکھ پاتے، ان کے لیے ہم وہ رپورٹیں پیش کریں جو ہفتہ بھر ہمارے ٹیلی ویژن پروگراموں میں نشر ہوئیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کے پروگرام کا۔
امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ جنگ کے اختتام کی راہ تو ہموار کرتا ہے، لیکن افغانستان خطے کی دیگر قوتوں کی پراکسی وار کا میدان بھی ہے۔ ہمارے ساتھی ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ واشنگٹن میں موجود خارجہ پالیسی ماہرین کے مطابق بیرونی مداخلت امریکی افواج کے چلے جانے کے بعد بھی افغانستان کے لیے ایک بڑا چیلنج رہے گی۔
طالبان قیدیوں کی رہائی کے معاملے پر امریکی حکام کا کہنا ہے کہ قیدیوں کی رہائی اور ان کا تبادلہ نہ صرف طالبان امریکہ پیس ڈیل کا حصہ ہے بلکہ اس کی افغان حکومت بھی تائید کر چکی ہے۔
ہم تمام فریقین پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنا سیاسی اثر دکھانے کی کوشش نہ کریں۔ اب آگے بڑھنے اور تشدد کم کرنے کا وقت ہے۔ اب وقت ہے کہ مل بیٹھ کر بات چیت کی جائے۔
تاہم پاک افغان امور کے ماہر ماروین وائن بوم کہتے ہیں کہ قیدیوں کی رہائی کا معاملہ افغان حکومت کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔
اشرف غنی درست کہتے ہیں کہ طالبان افغان حکومت کے قیدی ہیں، امریکہ کے نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم مذاکرات کی میز پر نہیں تھے، ہم نے ان کی رہائی پر اتفاق نہیں کیا۔ ان کی رہائی کے بدلے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم جنگ بندی چاہتے تھے، وہ نہیں ہوئی۔ ہمارے نزدیک یہ کوئی عقل مندی نہیں کہ ان 5,000 جنگجوؤں کو آزاد چھوڑ دیں۔
مگر افغانستان کا ایک مسئلہ وہاں بیرونی ممالک کا اپنے مفادات کی لڑائیاں لڑنا بھی ہے، ان میں پاکستان اور بھارت بھی شامل ہیں۔ جنوبی ایشیائی امور کے ماہرین سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مستقبل میں بھی افغان صورتحال پر اثر انداز ہوگا۔
افغانستان کو حق حاصل ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ روایتی تعلقات برقرار رکھے۔ گزشتہ 2 عشروں کے دوران بھارت نے افغانستان کو ترقیاتی کاموں کے لیے بہت مدد فراہم کی ہے، مگر یہ کہنا بھی درست ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں وہاں اپنی موجودگی کا فائدہ اٹھایا ہے۔ امریکہ شروع ہی سے تسلیم کرتا آیا ہے کہ افغانستان میں امن کے لیے تعاون کے بدلے میں پاکستان کی سیکیورٹی خدشات کو مد نظر رکھنا اہم ہے۔
اب جبکہ طالبان کو افغان سیاسی دھارے میں شامل کرنے کا آغاز ہو گیا ہے، تو یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ مستقبل میں پاکستان کا طالبان اور دوسرے عسکریت پسند گروہوں پر کتنا اثر و رسوخ رہے گا۔
اب چونکہ طالبان کو افغان سیاسی دھڑے کے طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے، تو میرا خیال ہے کہ شاید اب انہیں پاکستان میں پناہ گاہوں کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب پاکستان کا طالبان پر اثر و رسوخ کم ہو جائے گا۔
معاہدے پر دستخط ہونے کے چند روز بعد ہی صوبے ہلمند میں افغان سیکیورٹی فورسز پر عسکریت پسندوں کے حملوں کے جواب میں امریکی فورسز نے ایک فضائی حملے میں طالبان کو نشانہ بنایا۔ ایسے ہی ایک حملے پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ملی نے کہا تھا کہ امن معاہدے کے بعد یہ سوچنا کہ تشدد کم ہو کر زیرو پر آ جائے گا خام خیالی ہوگا۔ امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ امریکہ اور افغانستان کو امن کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے تعاون کی ضرورت رہے گی۔
آگے افغانستان کے اندر کیا ہونا ہے، چاہے وہ امریکن انٹرسٹ کے لحاظ سے ہی کیا ہونا ہے جو میں نے جن گروپس کا ذکر کیا ہے، تو یہ اہم چیزیں ہیں جس میں پاکستان کے ساتھ تعلقات کی اور کوآپریشن کی ابھی اگلی دہائی تک تو ضرورت پڑے گی۔
چونکہ ہم نے ساتھ کام کیا ہے امریکہ کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکی پاکستان تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے۔ جو امریکی حکومت ہے ان کی طرف سے تو بالکل یہ اکنالجمنٹ ہے کہ پاکستان کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ اب ہمیں اپنے تعلقات کو سیکیورٹی کے علاوہ اور جگہوں پہ آگے لے کے جانا ہے۔
افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کے لیے تمام سیاسی دھڑوں میں اتحاد بے حد اہم ہے، جو کابل کی موجودہ سیاسی صورتحال میں مشکل نظر آ رہا ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بین الافغان مذاکرات جب بھی ہوں گے، ان میں خواتین کی شمولیت یقینی بنانے پر کابل حکومت اور اس کے بین الاقوامی اتحادی متفق نظر آتے ہیں۔ تاہم یہ واضح نہیں کہ افغان طالبان سے مذاکرات میں خواتین کے لیے افغان معاشرے میں کس قسم کے کردار پر اتفاق رائے حاصل ہوگا. امریکہ میں افغانستان کی سفیر رویا رحمانی نے ہماری ساتھی نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت بڑا مسئلہ غیر یقینی کی موجودہ صورتحال سے نکلنا ہے. اس کے بعد خواتین کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے پر توجہ دی جائے گی. اس گفتگو سے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں.
خواتین کا معاشرے میں بہت اہم کردار ہے, انہوں نے بہت کچھ کیا ہے, اور اگر ان کے حقوق کی پامالی ہوئی یا ان کا احترام نہیں کیا گیا تو افغانستان میں امن قائم ہونے کا امکان انتہائی کم ہوگا. امریکہ اور طالبان کے مابین معاہدہ ہوا ہے, افغان عوام کے درمیان ابھی بھی اس امن معاہدے پر مذاکرات ہونے ہیں, اور یہی سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ کون سا مرحلہ ہے اور ہم اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ایک بات بالکل واضح ہے کہ افغانستان میں لوگ خواتین کے حقوق پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہیں ہیں.
نیلوفر مغل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کرونا وائرس کا خوف بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی پھیلا ہوا ہے, جہاں اب تک کم از کم ایک کیس سامنے آ چکا ہے, مگر ماسک اور سینیٹائزرز بازاروں میں نایاب ہیں. مزید جانتے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ میں.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے حکام کے مطابق علاقے میں کورونا وائرس کا پہلا کیس ایران سے لوٹنے والی ایک زائرہ ہیں. ان کا علاج جموں کے ایک اسپتال کے آئسولیشن روم میں جاری ہے. اس کے علاوہ لداخ کے علاقے میں کورونا وائرس کے کم از کم 2 مشتبہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں. ایران, چین, جنوبی کوریا اور ملیشیا سے گھر لوٹنے والے کئی سو کشمیریوں کا سرکاری سطح پر طبی معائنہ کیا جا رہا ہے. حکومت کی یقین دہانیوں کے باوجود لوگوں میں خوف ہراس بڑھ رہا ہے. ماسکس اور سینیٹائزرز خریدنے کے لیے لوگ بڑی تعداد میں بازاروں کا رخ کر رہے ہیں, لیکن دونوں چیزیں بازاروں سے اب تقریباً غائب ہو چکی ہیں.
یہاں تو کوئی مینوفیکچرنگ یونٹ نہیں ہے, مال سارا باہر سے آ رہا ہے, وہ آ نہیں رہا ہے, اور وی آر فیسنگ لاٹ آف پرابلمز. بہت زیادہ پرابلم ہو رہی ہے. تقریباً ایک ایک دکاندار کے پاس 500-600 کسٹمر روز آتے ہیں.
حکام کہتے ہیں کہ صورتحال ایسی نہیں کہ عام شہری ماسکس یا سینیٹائزرز کے لیے پریشان ہوں.
سب سے پہلے جو ہیلتھ ورکرز کے لیے, پروفیشنلز کے لیے ہمیں مٹیریل کی ریکوائرمنٹ تھی, وہ ان کو پرووائڈ کیا گیا ہے. جو بھی ایگزاسٹ نہیں ہوا, بٹ آنے والے دنوں میں ہمیں ریپلینش کرنے کی ضرورت ہے. مارکیٹ میں جو شارٹیج ہے اس کو بھی ریپلینش کیا جائے گا, بٹ بیسک ہائیجین پہ اور جو اوائڈ کرنے کے لیے چیزیں ہیں وہ بتایا گیا ہے پبلک کو کہ ماسک پہننا بھی ہر ایک کے لیے ضروری نہیں ہے, ایکسیپٹ فار ہیلتھ ورکر جو پیورلی ان چیزوں کو ڈیل کر رہے ہیں یا زیادہ اوور کروڈیڈ جگہ میں ہیں آپ, تو ہر ایک اسپیکٹ کو دھیان میں رکھا جا رہا ہے.
دوسری طرف سب سے زیادہ پریشان وہ افراد ہیں جن کے بچے ایران میں زیر تعلیم ہیں یا رشتہ دار زیارت کے لیے گئے ہیں, لیکن سفری پابندیوں کے باعث گھر نہیں لوٹ پا رہے.
ایک بیٹی میری تہران میں پڑھتی ہے اور دوسری بیٹی اصفہان میں ہے. کسی بھی طریقے سے ہمارے بچوں کو یہاں ہمیں واپس بھیج دے.
بھارت کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے پچھلے دنوں سری نگر کا غیر اعلانیہ دورہ کیا, اور اس موقع پر بیرون ملک موجود افراد کے رشتہ داروں کو یقین دلایا کہ ان کے پیارے واپس لانے کے لیے حکومت کوششیں تیز کر رہی ہے.
ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا, اراؤنڈ 400 اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا کانٹیکٹ ہے. جیسے منسٹری نے پہلے بھی انفارم کیا ہے کہ جو پلگرمز ہیں ان کو فرسٹ پرائیورٹی پہ لایا جا رہا ہے, کیونکہ اسٹوڈینٹس ایک ڈیزیگنیٹڈ جگہ پہ ہیں اور ایک پراپر پروٹوکول ان کو فالو ہو رہا ہے.
ڈاکٹروں اور دوسرے طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں, جبکہ احتیاطی طور پر تعلیم اداروں اور سنیما گھروں کو بھی 31 مارچ تک بند کر دیا گیا ہے. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
بھارت کے دارالحکومت دلی میں فسادات کی آگ تو ٹھنڈی ہو چکی ہے, لیکن نئی معلومات سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے. دہلی اقلیتی کمیشن نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد وائس آف امریکہ کو بتایا کہ انہیں ثبوت ملے ہیں کہ فسادات منظم سازش کے تحت کیے گئے, اور اس کے لیے باہر سے 1500 لوگ بلوائے گئے جنہوں نے چن چن کر مسلمانوں کے گھروں اور کاروباروں کو نقصان پہنچایا. دلی پولیس اب تک اس واقعے سے متعلق 650 سے زیادہ مقدمات درج کر چکی ہے, جبکہ تقریباً 1800 افراد زیر حراست ہیں. یہ 1950 کے بعد شہر کے بدترین ہندو مسلم فسادات تھے. رتل جوشی نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ دنگوں سے کس کا فائدہ ہوا اور کس کا نقصان.
دنگوں کی زد میں آئے نارتھ ایسٹ دلی کے علاقوں میں فی الحال حالات ٹھیک نظر آتے ہیں. فساد کی آگ بجھ چکی ہے, لیکن تباہی کے نشانات میں یہ سوال اب بھی سلگ رہا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے. شہریت قانون کی مخالفت کرنے والوں کو بی جے پی لیڈر کپل مشرا کی کھلے عام دھمکی سے تشدد بھڑکا یا مظاہرین نے پہلا حملہ کیا، اس پر رائے بٹی ہوئی ہے۔
ڈی سی پی کو لنچ کیا جانا، ہیڈ کانسٹیبل رتن لال کا مارا جانا، آئی وی افسر کی ہتیا ہو جانا، شاہ رخ خان کا پولیس پہ پستول تننا، آکرامک کون تھے، پہلا حملہ کس نے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
یہ سب ہونے کے پہلے ایک بلڈ اپ تھا جس میں سینٹرل گورنمنٹ کے منسٹرز، امیت شاہ انکلوڈیڈ جو ہوم منسٹر ہیں جن کو یہ پولیس رپورٹ کر رہی تھی، ان کا ایک طرح کا ریٹریک تھا۔ اگر سرکار چاہتی کہ وائلنس روکنا ہے، اسی ٹائم پہ کپل مشرا کو اریسٹ کر کے اگر موب وہاں سے ہٹا دی ہوتی تو کوئی وائلنس نہیں ہوتا۔
بھارت میں پولیس ریفارمز کی بنیاد رکھنے والے سابق اعلی افسر پرکاش سنگھ کہتے ہیں کہ دنگوں پر شروعات میں ہی لگام نہ لگا پانا ایک بڑی ناکامی تھی،
سسٹمک فیلیور تھا۔ اگر آپ ایسے سپرفیشل ویو لینا چاہیں تو پولیس کا فیلیور تھا ہی، کیونکہ پولیس کو جو تاتکالک کاروائی کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کیا، اور شروع میں کچھ ہیزیٹیشن تھا، کچھ ڈھل مل تھا۔
فوری طور پر دنگا بھلے ہی سی اے اے کے بارے میں ہوا، لیکن ماہرین مانتے ہیں کہ اس کی جڑ مذہب کی بنیاد پر ہونے والی سیاست ہے۔
فالٹ لائنز تو اس سوسائٹی میں بہت دیر سے کچھ حد تک ایگزسٹ کرتی ہیں، پر اس طرح سے جو شرع عام لوگ جس طرح سے بات کرتے ہیں، جو ایکشن لے رہے ہیں، وہ پچھلے 4-5 سال میں ہوا ہے۔ ان دنگوں کا بھی یہ نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیے کمیونل پولرائزیشن کو اس دیش میں ایک بوسٹر شاٹ ملا ہے لٹرلی۔
دنگوں کے سیاسی نفع نقصان کا حساب انتخاب کریں گے، لیکن ان کی قیمت عام آدمی روز چکا رہا ہے۔
آدمی کا دوسرے آدمی سے وشواس اٹھ گیا ہمارا، یہاں ہم تو سب یہاں مل جل کے کام رہتے تھے، کم سے کم ہزاروں آدمی ڈیلی رہتے تھے ہم یہاں پہ، اب یہاں سے 4 آدمی دیکھ رہے ہیں ہم۔
یہ جو بھائی چارہ ہے یہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس سے جو نقصان ہوئے ہیں، لوگوں کی جان گئی ہیں، جان واپس نہیں آ سکتی، نقصان کی بھرپائی ہو جائے گی۔
دنگے کروانے والے نا یہ اور لوگ ہوتے ہیں، یہ چلے جاتے ہیں کروا کے، لیکن دل کے اندر جو وہ ہوتا ہے نا، یہ شیشہ ٹوٹ جاتا اور دراڑ آ جا تو وہ بہت مشکل سے بھرتا۔
رتل جوشی، وائس آف امریکہ، دلی۔
طبی ماہرین کے مطابق کرونا وائرس عمر رسیدہ اور کمزور مدافعتی نظام رکھنے والے افراد کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ امریکہ میں اس وائرس سے پہلی اموات ریاست واشنگٹن کے ایک نرسنگ ہوم میں ہوئی، جس کی وجہ سے صحت عامہ کے ماہرین کے علاوہ مریضوں اور ان کے اہل خانہ کو بھی تشویش لاحق ہے کہ عمر رسیدہ افراد کا خیال رکھنے والے یہ ادارے اور ان کے ملازمین اس بیماری سے متاثر ہونے کے خدشے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کر پائیں گے۔ تفصیلات صبا شاہ خان کی زبانی۔
امریکہ میں کرونا وائرس سے پہلی اموات ریاست واشنگٹن کے شہر کرکلینڈ میں قائم ایک نرسنگ ہوم لائف کیئر سینٹر میں ہوئی۔ اب تک اس ریاست میں 20 افراد کا انتقال ہو چکا ہے، جن میں بیشتر کرکلینڈ کے اسی مرکز میں مقیم تھے۔ وینیسا فیلپس کے لیے یہ دل دہلا دینے والا وقت ہے، جن کی 90 سالہ والدہ لائف کیئر سینٹر میں موجود ہیں۔ اس مرکز کو باہر والوں کے لیے بند کیے جانے کے بعد سے وہ اپنی والدہ سے نہیں مل سکیں۔
So she's feeling claustrophobic, depressed, stressed.
وہ اداسی، محسوری کا خوف اور ذہنی دباؤ محسوس کر رہی ہیں۔ پچھلے ہفتے سے ان پر عملے کا اور مجھ سے نہ مل پانے کا دباؤ بھی رہا ہے۔
یہ صورتحال صحت کے ماہرین کے لیے فکر کا باعث ہے۔ جیسے جیسے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ماہرین کی تشویش بڑھ رہی ہے کہ یہ وائرس ملک بھر میں بزرگوں کے رہائشی مراکز میں نہ پھیل جائے۔
It is a concern.
یہ تشویش کی بات ہے۔ میرے خیال میں ریاست واشنگٹن کے تجربے سے ایک چیز واضح ہوئی ہے کہ یہ وائرس بزرگوں اور کمزور مدافعتی نظام والوں کے لیے مہلک ہے، تو ایسے مراکز میں جہاں بہت سے بزرگ افراد رہتے ہیں، انہیں وائرس سے بچانے کے لیے زیادہ کوشش کرنا ہوگی۔
The situation in Washington.
ریاست واشنگٹن کی صورتحال المناک ہے۔ طویل مدت کی نگہداشت فراہم کرنے والے مرکز میں کوئی وبا پھوٹنے کا خدشہ ہمیں پہلے دن سے رہا ہے۔
تشویش کی ایک وجہ کرونا وائرس کی ٹیسٹ کٹس کی کمی ہے۔ بزرگوں کے مراکز میں رہنے والوں کو الگ تھلگ کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ ٹیسٹ کے منتظر ہیں۔ اس اقدام سے فیلپس کی طرح کے بزرگوں کے اہل خانہ میں گھبراہٹ اور تشویش بڑھ رہی ہے۔
If emergencies happen like this,
اس قسم کے ہنگامی صورتحال کے لیے ان مراکز کو تیار رہنا چاہیے۔ وائرس میں مبتلا افراد کو اور اس سے بچے ہوئے افراد کو الگ کریں، سب کا ٹیسٹ کریں۔ 7 روز میں میرا دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن میری والدہ کا ایک بار بھی ٹیسٹ نہیں کیا گیا۔ یہ ناقابل قبول رویہ ہے۔
ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ وہ ملک بھر میں ان اداروں کو رہنما ہدایات فراہم کر رہے ہیں کہ وائرس ان کے مرکز پر حملہ کرے تو انہیں کیا کرنا چاہیے۔
If a resident becomes sick in a nursing home with what's called an influenza
influenza-like illness.
اگر نرسنگ ہوم کا رہائشی بیمار ہوتا ہے اور اسے فلو جیسی بیماری ہو یعنی بخار کھانسی سانس لینے میں دقت اور دوسری علامات تو عملے کو معلوم ہے کہ اس شخص کو نہ صرف مناسب طبی تشخیص اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے بلکہ یہ احتیاط بھی کرنی ہے کہ دوسرے لوگ اس سے متاثر نہ ہوں
عملے اور ملنے کے لیے آنے والوں کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ انہیں وائرس لاحق ہو سکتا ہے تو وہ دو ہفتوں کے لیے خود کو گھروں تک محدود کر لیں وینیسا فیلپس پہلے ہی ایسا کر رہی ہیں
میں سن ہو کر رہ گئی ہوں اس بدبختی کو 7 دن ہو گئے ہیں اور میں سن ہوں میں مزید رو نہیں سکتی میں نے خود کو سب سے دور کر لیا ہے مجھے ایسا کرنا پڑا ہے اپنی بقا کے لیے
جولی چبو کے ساتھ سبا شاہ خان وائس آف امریکہ
امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کرونا وائرس کے کیس سامنے آنے کے بعد چھوٹے کاروبار کس طرح متاثر ہو رہے ہیں اور دکاندار اس سے نمٹنے کے لیے کیا تیاریاں کر رہے ہیں نیلوفر مغل ہماری ملاقات کروا رہی ہیں کچھ ایسے ہی سمال بزنس اونر سے
پاکستانی امریکن ظفر اقبال خان گزشتہ 24 برسوں سے یہ ریسٹورانٹ چلا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان کے بزنس پر فرق پڑا ہے
جو ہمارے ریگولر کسٹمر ہیں وہ پراپر آ رہے ہیں ڈلیوری کرا رہے ہیں اور کیری آؤٹ بھی کرا رہے ہیں لیکن ڈائننگ میں تھوڑا سا افیکٹ ہوا ہے تو ڈائننگ سلو ہے
ظفر اقبال خان کی طرح واشنگٹن ڈی سی میں اور بھی بہت سے دکانداروں کو اسی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے ان میں زیادہ تر کا یہ کہنا ہے کہ وہ کرونا وائرس سے نمٹنے کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ اپنے بزنس کو بھی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں
لیڈیا مدینہ بیوٹی سلون کی مالک ہیں وہ 3 سالوں سے یہ کاروبار چلا رہی ہیں
ہمارا کاروبار گزشتہ ماہ سے سست روی کا شکار ہے مجھے تشویش ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو مجھے اپنی دکان بند کرنا پڑے گی
واشنگٹن میں اب زیادہ تر وفاقی اداروں میں ٹیلی ورک یا گھروں سے کام کرنے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں مالکان کو خدشہ ہے کہ اس سے بھی ان کے کاروبار متاثر ہوں گے ادنا سوزا شو پالش کے کاروبار سے وابستہ ہیں
اگر حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ لوگ گھروں سے کام کریں تو اس سے ہم سب کا بزنس خراب ہوگا کیونکہ ہم جاب کرنے والے لوگوں پر انحصار کرتے ہیں ہم اپنا بزنس ان کے بغیر نہیں چلا سکتے
اس وقت امریکہ میں 2.8 کروڑ چھوٹے کاروبار موجود ہیں ملک کی 57% ورک فورس چھوٹے کاروباروں سے وابستہ ہے نیشنل اسمال بزنس ایسوسی ایشن نے کرونا وائرس کے بحران سے نمٹنے کے لیے بزنس مالکان کے لیے بھی ہدایات جاری کی ہیں کہ انہیں ہنگامی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے تاہم جیسے کاروباری مالکان کو اصل فکر اپنے بزنس کے ڈوبنے کی ہے
میرے خیال میں چھوٹے کاروباروں کے لیے ریلیف پیکیج بہت اہم ہے لیکن حکومتی سطح پر یہ ابھی ابتدائی مراحل میں ہے ہم یہ کوشش کریں گے کہ متاثرہ لوگوں کے لیے براہ راست قرضوں کو یقینی بنائیں
امریکہ میں چھوٹے کاروباروں پر کرونا وائرس کے ممکنہ اثرات اور اس کے حل کے لیے اس ہفتے کانگریس میں سماعتیں بھی منعقد کی گئی ہیں اس کے علاوہ ایک بل بھی پیش کیا گیا ہے جس کے تحت حالیہ صورتحال سے متاثر ہونے والے بزنس مالکان کو مالی امداد دی جا سکے گی نیلوفر مغل وائس آف امریکہ واشنگٹن
امریکی ریاست فلوریڈا اپنے خوبصورت ساحلی مقامات کی وجہ سے سیاحوں میں بہت مقبول ہے اس کا گرم موسم اور طویل ساحل سمندر نہ صرف چھٹیاں منانے والوں بلکہ ریٹائرڈ افراد کی نظر میں بھی رہائش کے لیے پسندیدہ جگہ ہے لیکن اب کرونا وائرس پھیلنے کی وجہ سے یہاں حالات شاید پہلے جیسے نہ رہیں اس بارے میں تفصیلات ندیم یعقوب کی زبانی
دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے باعث ریاست فلوریڈا کے حکام اپنی سیاحت کی صنعت پر ہونے والے اثرات سے نمٹنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں فی الحال جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے یقینی کی کیفیت کا ہے
ہمارے پاس ابھی اتنی معلومات نہیں جس سے پتہ چل سکے کہ آیا شمالی یا جنوبی ریاستوں پر کم یا زیادہ اثر پڑے گا اور اس حوالے سے کچھ کہہ سکیں لیکن اگر ہم چین کو دیکھیں تو وہاں کوئی خاص فرق نظر نہیں آتا
فلوریڈا امریکہ کے ان 11 بڑے نیشنل ایئرپورٹس میں شامل نہیں جہاں چین سے فلائٹس آتی ہیں لیکن فلوریڈا ملک کا سب سے بڑا کروز پورٹ ضرور ہے سن 2019 میں 60 لاکھ مسافروں کو لے کر تقریباً 1200 کروز شپس نے فلوریڈا سے سفر کا آغاز کیا ایک بڑی کروز شپ کمپنی کارنیول کروز لائنز کا کہنا ہے کہ وہ شمالی امریکہ سے آسٹریلیا تک کے لیے کروز شپس لے جانے کا اپنا معمول کا کام جاری رکھیں گے تاہم جن مسافروں نے چین ہانگ کانگ اور مکاؤ سے امریکہ آنے کا ٹکٹ خرید رکھا ہے انہیں وقتی طور پر جہاز پر سوار نہیں ہونے دیا جائے گا
اس وقت سیاحتی کمپنیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس چیز پر گہری نظر رکھیں کہ اس وقت کن ممالک میں سب سے زیادہ کیسز ہیں اس وقت یہ اچھا اقدام نہیں کہ گروپس میں سیر کرنے والوں کو چین ایران یا جنوبی کوریا جانے دیا جائے
فلوریڈا انٹرنیشنل یونیورسٹی سمیت کئی یونیورسٹیوں نے اٹلی، سنگاپور، جاپان اور جنوبی کوریا کے سفر پر پابندی لگا دی ہے اور کئی انٹرنیشنل سائنٹیفک پروجیکٹس معطل کر دیے ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی اسکول آف پبلک ہیلتھ کے پروفیسر رچرڈ سرنیو کے مطابق فلوریڈا میں میڈیکل اور معاشی طور پر کرونا وائرس کا اثر ذرا بعد میں ہوگا۔
اس وقت موت کی شرح زیادہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمارے پاس چین کا زیادہ ڈیٹا موجود نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کتنے لوگ اصل میں بیمار ہوئے۔ ہر روز نئی معلومات سامنے آتی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ اس سے بچنے کی تیاری کی جائے، اس سے پہلے کہ حالات زیادہ خراب ہوں۔ سی ڈی سی کے مطابق حالات بہتر ہونے سے پہلے مزید خراب ہوں گے۔
فلوریڈا میں کرونا وائرس کے پہلے مریض کی تشخیص مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوئی تھی۔ مقامی حکام یہاں کے رہائشیوں اور سیاحوں کو وائرس پھیلنے کے حوالے سے آن لائن معلومات فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ لیلیا انیسیموا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
جس طرح سپر ہیروز غیر معمولی طاقت کے حامل تصور کیے جاتے ہیں، اسی طرح صدارتی مباحثے کے مرحلے تک پہنچنے کے علاوہ اپنی صدارتی مہم کے لیے سب سے زیادہ پیسے اکٹھے کرنے میں کامیاب ہونے والے صدارتی امیدواروں کو سپر پالیٹیشین یا خصوصی طاقت رکھنے والے سیاستدان کہا جاتا ہے۔ پولیٹیکل پاور نامی مزاحیہ خاکوں کی سیریز ہمیں اس سال کے انتخابی مہم میں شامل ڈیموکریٹک امیدواروں سے متعارف کراتی ہے، اگرچہ اس کتاب میں چند ایسے سیاستدانوں کا ذکر بھی ملتا ہے جنہیں صدر ٹرمپ کے خلاف مضبوط امیدوار خیال کیا جا رہا تھا، لیکن وہ پرائمریز کے دوران ناکافی ووٹوں کی وجہ سے اس دوڑ سے باہر ہو گئے۔ تفصیلات عائشہ خالد کی زبانی۔
ذرائع ابلاغ میں ان سیاستدانوں کو انتخابی مہم کے دوران راک سٹار کے طور پر پیش کیا جاتا رہا ہے، لیکن آخر کس بات نے انہیں سپر سیاستدان یا سب سے منفرد بنایا؟
میں انہیں اچھی طرح جاننا چاہتا تھا، اس لیے کھوج لگانا شروع کی۔ میں نے ان کے انٹرویوز پڑھے، کئی ہفتے ایک امیدوار پر تحقیق کی اور خاص طور پر ان کے کریئر کے ابتدائی دنوں کی ویڈیوز دیکھی۔
مائیکل فرزل ان مصنفین میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس مزاحیہ خاکوں کی سیریز میں متعدد ڈیموکریٹک امیدواروں کی سوانح حیات پیش کی۔ اس کامک بک کا نام ہے پولیٹیکل پاور۔ ان امیدواروں میں سابق نائب صدر جو بائیڈن اور سینیٹر برنی سینڈرز بھی شامل ہیں۔ مائیکل کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد معلومات کے ساتھ ساتھ پڑھنے والوں کو محظوظ کرنا بھی ہے۔
میں اس لیے بھی لکھنا چاہتا تھا کہ اگر کوئی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کسے چنے تو اس کی بھی رہنمائی ہو جائے۔
ہم نے یہ سب بغیر کسی تعصب کے لکھا ہے، ہم نے کسی کی بھی جانبداری نہیں کی، نہ ہی ہمارا کوئی ایجنڈا ہے۔
پبلشر ڈیرن ڈیوس اس سے پہلے بھی سیلیبریٹیز اور سیاستدانوں کی سوانح حیات پر مبنی مزاحیہ خاکے تخلیق کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ بایوگرافیز کے سیاسی خاکے تو متعلقہ شخصیت کی اجازت سے بنائے جاتے ہیں، لیکن زیادہ تر میں غیر جانبداری کے لیے شخصیات کو شامل نہیں کیا جاتا۔
The insanity of Washington Democrats is why millions of registered Democrat voters are joining our movement.
People are writing the nastiest.
لوگ بہت غلیظ کمنٹ لکھتے ہیں، میں نے یہی سیکھا ہے کہ آپ ان فضول باتوں کو نظر انداز کر دیں۔
گزشتہ انتخابی سالوں کے دوران ڈیرن ڈیوس اس وقت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ سمیت ریپبلکن امیدواروں کے بارے میں بھی لکھ چکے ہیں۔ صدر کے انتخاب کی دور میں شرکت کے لیے قومی اسٹیج پر آنا کسی کو بھی ایک سپر سیاستدان میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اس کے ساتھ امیدوار کو ایک منفرد طاقت بھی حاصل ہوتی ہے۔
فصاحت و بلاغت ان کی طاقت ہے اور سبھی اس میں اچھے ہیں۔
یہ ہے فصاحت و بلاغت کا قلم کی طاقت تک کا سفر۔ امریکی صدارت کے امیدواروں کی روایتی میڈیا کی جانب سے تصویر کشی کا ایک متبادل طریقہ۔ الیس بتلی کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش پر امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار کھڑی کی جا رہی ہے، لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کی اپنی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس کے ارد گرد موجود حفاظتی باڑ کو بھی مزید مضبوط کیا جا رہا ہے؟ اس منصوبے کی ذمہ داری امریکی خفیہ سروس اور نیشنل پارک سروس نے اٹھائی ہے۔ اس فیصلے کی وجہ ماضی میں وائٹ ہاؤس کے ارد گرد ہونے والے کئی ایسے واقعات بنے۔ مثال کے طور پہ سن 2014 میں ایک شخص وائٹ ہاؤس کی باڑ پھلانگ کر اندر جانے میں کامیاب ہوا۔ وائٹ ہاؤس کے چوگرد نصب کی جانے والی جدید سیکیورٹی کی تفصیلات نخبت ملک کی رپورٹ میں۔
واشنگٹن ڈی سی کا ایک مقبول منظر آج کل اس رکاوٹ کی وجہ سے مکمل طور پر نظر نہیں آتا، جسے وائٹ ہاؤس کے گرد جاری نیا حفاظتی جنگلہ لگانے کا کام چھپانے کے لیے لگایا گیا ہے۔ نئے حفاظتی جنگلے کا پہلا حصہ پہلے ہی لگا دیا گیا ہے۔ یہ تقریباً 4 میٹر اونچا اور پرانے جنگلے کی اونچائی سے دگنا ہے۔ اس کی سلاخیں بھی پہلے والے سے زیادہ موٹی اور مضبوط ہیں۔ اس کے علاوہ ان میں جدید ٹیکنالوجی شامل کی گئی ہے، جس کے باعث جنگلے کو پھلانگا یا توڑا نہیں جا سکتا۔
اس جنگلے کا سائز پہلے والے سے تقریباً دگنا ہے، اور اس میں ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ اسے دھماکے یا ٹکر سے تباہ نہ کیا جا سکے۔ یوں ہر چیز کو زیادہ مضبوط کیا گیا ہے۔
وائٹ ہاؤس کے باہر لگائی جانے والی پہلی رکاوٹ لکڑی کی ایک باڑ تھی، جو 19ویں صدی کے اوائل میں تھامس جیفرسن نے لگوائی تھی۔ وقت گزرا اور اس جنگلے میں پتھر اور لوہے کا اضافہ ہوا، لیکن ان رکاوٹوں کا مقصد لوگوں کو وائٹ ہاؤس سے دور رکھنا نہیں تھا۔ سیاح آزادی سے وائٹ ہاؤس کے احاطے میں گھوما کرتے تھے،
اور اسی لیے عمارت کے اندر آنا اور دوسری منزل تک چلے جانا آسان ہوا کرتا تھا۔ اور یہ وہ جگہ تھی جہاں عمارت کا مغربی حصہ بننے سے پہلے امریکی صدر کام کیا کرتے تھے۔ تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صدر اپنے روزمرہ کاموں کے دوران کیسے لوگوں میں گھرے رہتے تھے، اور ان کے آس پاس افراد کبھی ان سے کسی فوری ملاقات کے لیے تو کبھی ان کی ایک جھلک پانے کے لیے موجود ہوتے تھے۔
1920 کی دہائی تک یہ اختیار امریکی صدور کے پاس تھا کہ عام لوگوں کو وائٹ ہاؤس تک کس قدر رسائی ہو۔ 1865 سے 1901 تک 36 سال کے عرصے میں 3 امریکی صدور کے قتل کے بعد آخرکار امریکہ کی خفیہ ایجنسی نے وائٹ ہاؤس کی سیکیورٹی کا کنٹرول سنبھال لیا۔
اگر آپ 1840 میں پیدا ہوئے ہوتے تو اپنی زندگی کے دوران آپ نے 3 ایسے امریکی صدور دیکھے ہوتے جنہیں قتل کر دیا گیا، اور ان میں شامل تھے ابراہم لنکن، جیمز گارفیلڈ اور ولیم مکینلی۔
وائٹ ہاؤس کے باہر بنائے گئے اس جنگلے کے لیے فنون لطیفہ سے متعلق امریکی کمیشن نے بھی مدد کی، تاکہ کھڑی کی گئی یہ رکاوٹیں دیکھنے میں خوبصورت لگیں۔
سوال یہ ہے کہ آپ محض پرانے ڈیزائن کو لے کر اسے زیادہ مضبوط کر کے یہ کام نہیں کر سکتے۔ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ کون سا ٹکڑا کہاں لگے گا اور کیسے ایک ساتھ کام کرے گا۔
وائٹ ہاؤس کے سامنے کے حصے میں تعمیر ہونے والے اس نئے جنگلے یا باڑ کی تکمیل 2021 میں متوقع ہے، جس کے بعد ساری توجہ وائٹ ہاؤس کے دیگر حصوں کے ارد گرد رکاوٹیں کھڑی کرنے پر ہوگی۔ اور یہ ایسا منصوبہ ہے جس میں سیکیورٹی اور خوبصورتی دونوں ہی کو مد نظر رکھا جائے گا۔
کوشش کی جا رہی ہے کہ سارا کام مکمل ہو، جو فی الحال ایک گڈ موڈ شکل میں ہے،
اور سیکیورٹی کا ایک ایسا خط کھینچا جائے گا جس سے دارالحکومت کا سب سے مشہور منظر متاثر نہ ہو۔ ڈورا میکوار کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔
کینسر اور ایچ آئی وی جیسی موذی بیماریوں سے لڑنا کوئی چھوٹی بات نہیں، لیکن لوگوں کے منفی رویے اس لڑائی کو اور بھی بڑا اور مشکل بنا دیتے ہیں، خاص طور پر چھوٹے بچوں کے لیے۔ غلط فہمیوں کے باعث اکثر ایسے بچوں کو اسکول میں داخلہ ہی نہیں دیتے، جس سے وہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری ساتھی سدرا ڈار ہمیں لے جا رہی ہیں کراچی کے ایک ایسے اسکول میں، جہاں صرف وہ باہمت بچے ہی پڑھ سکتے ہیں جو ان بیماریوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔
یہ کوئی عام کلاس روم نہیں، نہ ہی اس میں تعلیم حاصل کرنے والے یہ بچے عام ہیں، کیونکہ اس کمرے میں موجود ہر بچہ کسی نہ کسی موذی بیماری کا شکار ہے۔ 8 سالہ اشتہار علی ان میں سے ایک ہے جو سرطان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوئٹہ سے آنے والے اشتہار علی کراچی کے انڈس ہسپتال میں گزشتہ 11 ماہ سے زیر علاج ہے، اور ابھی علاج مکمل ہونے میں کئی ماہ مزید لگ سکتے ہیں۔ بیماری کے سبب پڑھائی کا سلسلہ رک چکا ہے، اس لیے اشتہار اسپتال کے آتے میں قائم اسکول میں زیر تعلیم ہے۔
پہلے پراشنا میں اسکول نہیں پڑھتا، کوئٹہ میں پھر آ گئے، پھر آل مصطفیٰ میں، پہلے سرکاری میں تھا، پھر اس کے بعد پرائیویٹ میں آ گیا ہے نا، پھر 3 دفعہ فرسٹ آیا، تھوڑا یہ بیمار ہو گیا ہم، پھر کراچی آ گیا۔ ڈرائنگ کرتے، بکس پڑھتے، کہانی سنتا ہے، ادھر سب کچھ اچھا ہے۔ میں جب پڑھوں گے بڑوں کو پائلٹ پڑھوں گا۔
یہ کسی اسپتال کے اندر بنایا جانے والا ملک کا پہلا اسکول ہے، جس کا نام انڈس کے ستارے رکھا گیا ہے۔ اس اسکول میں کنڈر گارڈن سے کلاس 2 تک کے بچوں کو بلا معاوضہ معیاری تعلیم دی جا رہی ہے۔ یہاں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی نشوونما کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ اپنی بیماری کا مقابلہ حوصلے سے کر سکے۔
ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ بچوں کی تعلیمی سلسلے میں رکاوٹ نہ پیدا ہو، کیونکہ جب بچے پرولونگ ڈیزیز کے ساتھ یا کرونک النس کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ڈاکٹر कम से कम 2 साल के लिए उनका स्कूल बंद हो जाता है. तो 2 साल क्या अगर बच्चा 1 महीना भी ना पढ़े तो वो काफी पीछे हो जाता है.
अंदरूनी सिंध की 15 साल किरण रफीक HIV की मरीजा हैं. ये बीमारी उन्हें बचपन में खून की मुंतकली से हुई जिसके बाद उन्हें मुआशरे की बेहिसी और बुरे रवैये ने मजीद कमजोर कर डाला.
मेरे अबू मुझे लेके जाते थे दाखिला करवाने कि इसको भाई मेरे बच्चे है भाई इसको ये बीमारी है कि इसको रख ले आप. ये बोलते हैं स्कूल वाले बोलते हैं हम नहीं रख सकते ये बीमारी बच्चों को लग जाएगी. रोना आता था कि मुझे कोई भी नहीं रखेगा मुझे अब ये बीमारी लग गई है तो मैं कैसे पढ़ूंगी कैसे लिखूंगी कैसे अपनी ख्वाहिशें पूरी कर सकूंगी.
इम्तिहान में कामयाबी पर स्कूल की जानिब से जारी करदा सर्टिफिकेट को हासिल करने के बाद ये बच्चे मुल्क के किसी भी स्कूल में अपनी तालीम का सिलसिला शुरू कर सकते हैं. शोबा इतफाल के सरबराह डॉक्टर फरीदुद्दीन के मुताबिक पढ़ाई की सहूलत ने बच्चों में पैदा होने वाले एहसास महरूमी को शिकस्त दी है.
यहाँ पर आने से पहले जब आप बच्चों से बात करें तो ऐसा लगता है कि जैसा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी आज मेरा इंजेक्शन का दिन है आज मेरा कीमो का दिन है. जब हम उनको इस माहौल से निकाल कर हम एक स्कूल के माहौल में ले जाते हैं तो ये बच्चे रोजाना सुबह में आने के बाद में ये भाग कर स्कूल आते हैं पढ़ते हैं फिर उसके बाद में जाते हैं अपना इंजेक्शन की डोज लगवाते हैं घर चले जाते हैं. कि आज वो ये कहते हैं कि जी कि मुझे मुझे आज होमवर्क दिया गया है मुझे वो होमवर्क पूरा करना है.
कीमोथेरेपी इंजेक्शन दर्द दवा तो अब मामूल बन चुका लेकिन अधूरे रह जाने वाले होमवर्क को पूरा करने की बेताबी अब इन बच्चों की जिंदगी में शामिल है.
तकलीफ बहुत बड़ी है लेकिन इन बाहिम्मत बच्चों के सामने बीमारी को शिकस्त देने का हौसला उससे भी ज्यादा बड़ा है क्योंकि अब इनका सफर वार्ड से घर नहीं बल्कि स्कूल के उस क्लासरूम तक का है जहाँ इनके बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब इनका मुंतजर रहता है. सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, कराची.
खवातीन के आलमी दिन के हवाले से वाशिंगटन DC में कायम अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने 4 मुख्तलिफ मुल्कों की खवातीन सफीरों को मुकालमे की दावत दी जिसमें उन्होंने अपने तजर्बात का इजहार किया. ये रोया रहमानी हैं, अमेरिका के लिए अफगानिस्तान की पहली खातून सफीर. रोया रहमानी 90 की दहाई में खाना जंगी की वजह से छोटी उम्र में ही अपने खानदान के हमरा पाकिस्तान मुंतकिल हुई. पाकिस्तान में कुछ साल गुजारने के बाद वापस अफगानिस्तान आई लेकिन तालिबान की वजह से घर से बाहर निकलने से घबराती थी. स्कॉलरशिप मिलने पर उन्होंने कनाडा से ग्रेजुएशन और अमेरिका से मास्टर्स किया. मैंने उसी शोबे का इंतखाब किया जो मेरे सामने था क्योंकि उस वक्त जंग और कशीदगी की सूरत हाल थी मेरे लिए बका की सूरत हाल थी और इसी तरह मैं खारिजा अमूर की वजारत का हिस्सा बनी.
ओमान की सफीर हुनैना सुल्तान अल मुगैरी अमरीका के लिए किसी भी अरब मुल्क की तरफ से मुकरर की जाने वाली पहली खातून सफीर हैं. वो माहिर मुआशियात हैं और गुज़िश्ता 15 बरसों से वाशिंगटन में बतौर सफीर खिदमात अंजाम दे रही हैं. सफीर हुनैना का कहना है कि उन्होंने कभी भी इस ओहदे की ख्वाहिश नहीं की थी.
मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज अमरीका में अरब खवातीन के बारे में गलत फहमियों को दूर करना है. बहुत से लोग सोचते हैं हम जेर तसल्लुत हैं, हम तालीम याफ्ता नहीं हैं, हमें हुकूक नहीं दिए जाते. मैं ओमान की बात करूंगी, वहाँ खवातीन को मर्दों की तरह बराबरी के हुकूक हासिल हैं. तो मैं इन गलत फहमियों को दूर करने के लिए काम कर रही हूँ.
रुवांडा की सफीर माथेड मुकंतबाना सिर्फ 13 साल की थी जब वो और उनके खानदान वालों को मुल्क में बढ़ते हुए नस्ली फसादात की वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ा. 1994 में रुवांडा में होने वाली नस्ल कुशी के दौरान उनके वालदैन, बहन भाई और खानदान के कई अफराद मारे गए. उन्होंने आला तालीम अमरीका से हासिल की और रुवांडा वापस जाकर कई फलाही इदारों के साथ काम किया. उनकी खिदमात की वजह से हुकूमत ने उन्हें बतौर सफीर कई मुल्कों में तैनात किया.
रवांडा इस लिहाज से बहुत मिसाली है कि वहाँ के मुआशरे में खवातीन बा इख्तियार हैं. हमारी पार्लियामेंट का 61% खवातीन पर मुश्तमिल है. काबीना में निस तादाद में खवातीन हैं. इसके अलावा खवातीन हर इदारे का अहम हिस्सा हैं.
बर्गडीस एलिस डॉटर आइसलैंड की सफीर हैं. अपने मुल्क में पहली खातून की हैसियत से वो कई ओहदों पर काम कर चुकी हैं.
Well, I mean,
जब मैं छोटी थी मेरे वालिद टीचर थे.
میری والدہ غیر تعلیم یافتہ تھیں، ہم کسی سفیر کو نہیں جانتے تھے، نہ ہم میں سے کسی کو سفارتکاری کے بارے میں کچھ معلوم تھا، لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں دن رات پڑھتی تھی، اور یہیں سے میرے دماغ میں خواہش ابھری کہ ایڈوینچر کروں اور فورن سروس کا حصہ بنوں۔
اس وقت دنیا بھر سے تقریباً 180 ملکوں کے سفیر امریکہ میں تعینات ہیں، جن میں سے صرف 22 خواتین سفیر ہیں۔ آج یہاں پر جمع ہونے والی ان خواتین کا کہنا ہے کہ دیگر شعبوں کی طرح سفارتکاری کے میدان میں بھی خواتین کی تعداد میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں بہت سی خواتین دفتر میں کام کرنے کو محفوظ نہیں سمجھتی، لیکن اس کا حل بھی اب خواتین ہی نکال رہی ہیں، کو ورکنگ سپیسز کی شکل میں، یعنی ایسے دفاتر جہاں ایک ہی چھت تلے کئی مختلف کاروبار کرنے والے مل کر جگہ اور وسائل استعمال کرتے ہیں۔ اسلام آباد سے گیتی آرا انیس ہمیں بتا رہی ہیں ایک ایسی کو ورکنگ سپیس کے بارے میں، جسے صرف خواتین ہی اپنے کاروباری معاملات اور سٹارٹ اپس کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔
سارا علی شہری اور حکومت کے درمیان رابطہ بہتر بنانے کے لیے ایک آئی ٹی پلیٹ فارم تیار کر رہی ہیں۔ ان کا یہ منصوبہ فی الحال اتنا بڑا نہیں کہ وہ اپنا دفتر کھولیں، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ گھر سے چلایا جا سکے۔ انہوں نے کام کو آگے بڑھانے کے لیے منتخب کیا ہے وی کریٹ کو، جو ایک مشترکہ یا کو ورکنگ سپیس ہے جو صرف خواتین کے لیے ہے۔
خواتین کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ کس ماحول میں جا رہی ہیں، اور وہاں پہ ان کے صبح سے اگر شام تک انہوں نے پورا ایک ورکنگ آورز میں کام کرنا ہے، تو ان کے ارد گرد کے ماحول پہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ان کے لیے ایک فیسیلیٹیٹر کا کام دے سکیں۔ سو میرے خیال سے تو یہ ایک اچھی جگہ ہے، اور کاسٹ افیکٹو بھی ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے آپ اپنا ایک اسٹارٹ اپ چلا رہے ہیں، ایک بزنس انٹرپرائز چلا رہے ہیں، تو آپ نے اپنے بجٹ کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔
وی کریٹ ٹائی نامی ادارے کے تحت 2014 سے کام کر رہا ہے۔ اس کے ذریعے کاروبار کرنے کی خواہش مند خواتین کو انٹرنیٹ اور کانفرنس رومز جیسی بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ تربیت اور مشاورت بھی مہیا کی جاتی ہے۔
وومن انٹرپرینورز کے کچھ ڈفرنٹ چیلنجز ہوتے ہیں، ان ایڈیشن ٹو جنرل انٹرپرینورز کو چیلنجز ہوتے ہیں، ان کے کچھ ایڈیشنل چیلنجز ہوتے ہیں جن کے لیے شاید ہمیں کچھ ڈفرنٹ انیشیٹیوز لینے کی ضرورت ہے۔ اب آپ دیکھیں، جیسے وومن انٹرپرینور جب اپنا بزنس شروع کرتی ہیں، تو ایک آفس بنانا ایک بہت بڑا ہیسل ہوتا ہے ان کے لیے، اپنے لیے، اور آپریشنل ہیزرڈ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بزنس ڈیولپمنٹ پہ فوکس نہیں رہتا، اور وہ آپریشنل آفس کی مینجمنٹ پہ ان کا فوکس چلا جاتا۔ ہم نے یہاں پہ ان کے لیے کو ورکنگ اسپیس بنا دی، سیکیورڈ انوائرمنٹ بنا دی، جو آل انکلوسیو ساری فیسلٹیز ان کو مل جاتی ہیں۔
وی کریٹ منتظمین کے مطابق ان کے تمام آپریشنز اسلام آباد اور راول پنڈی تک محدود نہیں، بلکہ ان کے کچھ پروگرام ایسے ہیں جن سے دور دراز علاقوں کی خواتین بھی فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔
وی کریٹ کے ٹریننگ اور ریزیڈنسی پروگرامز میں سابقہ قبائلی علاقوں کی خواتین کو خصوصی طور پر جگہ دی گئی ہے۔ شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والی اندلیب ایک ماہ کی ٹریننگ کے لیے اسلام آباد آئی ہیں۔
یہاں سے ہمیں یہ آئیڈیا ہوا ہے کہ ہمیں کیسے چلانا ہے ایک بزنس، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہمیں مارکیٹ پلیس میں ہمارے اس آئیڈیا کی کیا ویلیو کیا ہوگی، ہمیں کس طرح سے فائدہ ہوگا۔ مجھے ٹریننگ چاہیے تھی کہ میں پورا اگر آگے اپنا آئیڈیا پچ کرنا چاہوں تو کیسے کروں گی۔
وسائل کی کمی اور منفی معاشرتی رویوں کے باعث پاکستان میں بہت سی خواتین کے لیے کاروبار کرنا ایک خواب ہی رہ جاتا ہے۔ وی کریٹ کے ذریعے اب تک 30 سے زائد خواتین اپنی کمپنیز کھڑی کر چکی ہیں۔ گیتی آرانیس، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ میں یہ صدارتی انتخابات کا سال ہے، اس ترقی یافتہ ملک میں عورت کو ووٹ کا حق ملے ابھی محض 100 سال ہوئے ہیں، جبکہ امریکہ کو وجود میں آئے تقریباً 250 سال ہونے والے ہیں۔ ووٹ کا حق حاصل کرنے کے لیے خواتین نے 70 سال جد و جہد کی۔ سعدیہ زیب رانجھا آج ہمیں ایک ایسے عجائب گھر لے جا رہی ہیں جہاں کبھی ووٹ کا حق مانگنے والی خواتین کو قید رکھا گیا تھا۔
یہ لوسی برنز اور ایلس پال ہیں، جنہوں نے ایک صدی قبل خواتین کو ووٹ کا بنیادی حق دلانے کے لیے ہر طرح کی سختی برداشت کی۔
اس ساری جدوجہد کی اچھی بات یہ تھی کہ یہ مکمل طور پر پرامن تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ صفاکانہ برتاؤ کیا گیا۔
اور یہ لوسی برنز میوزیم ہے۔ یہ میوزیم امریکی دارالحکومت کے نزدیک واقع شہر لارٹن میں لارٹن کریکشنل فیسیلٹیز نامی امریکی قید خانے کے 91 سالوں کی داستان ہے۔ یہ قید خانہ 1910 سے 2001 تک کام کرتا رہا۔
اور اگر تاریخ میں تھوڑا اور پیچھے جائیں تو یہاں ان خواتین کو رکھا گیا اور تاریخ کی بدترین سزائیں دی گئیں جنہوں نے ووٹ کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔
So they demanded to be treated as political prisoners
ان خواتین نے جب یہ مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ سیاسی قیدیوں جیسا برتاؤ کیا جائے تو ان کی بات انسنی کر دی گئی۔ اس کے نتیجے میں اسی لارٹن جیل میں ان خواتین نے بھوک ہڑتال کر دی، تب انتہائی بربریت کے ساتھ ان کے حلق میں پائپ ڈال کر کچے انڈے انڈے لے گئے۔
ووٹ کا حق مانگنے والی تقریباً 168 خواتین کو 1917 میں اسی جگہ لا کر قید کیا گیا تھا تاکہ انہیں میڈیا کی پہنچ سے بھی دور رکھا جا سکے۔ وہ بھیانک رات بھی اسی تاریخ کا حصہ ہے جب ساری رات ان خواتین کے ہاتھ باندھ کر انہیں بری طرح زدوکوب کیا گیا۔ اسے نائٹ آف ٹیرر کہا جاتا ہے۔
ان خواتین نے ہر طرح کے تعصب اور امتیاز کا مقابلہ کیا۔ 1920 میں قانون بدلا گیا اور 19ویں ترمیم کے بعد خواتین کو ووٹ کے ذریعے اپنی رائے کا استعمال کرنے کی اجازت ملی۔
تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ تاریخ میں عورتوں کی جدوجہد کو وہ مقام نہیں ملا جس کی وہ حقدار تھیں۔
اس تحریک نے ملک میں اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ کیا، جس کے لیے ان خواتین نے عشروں تک احتجاج اور متعدد پلیٹ فارمز پر اپنی کوششوں کو جاری رکھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جدوجہد کو تاریخ میں نظر انداز کیا گیا ہے۔
اس جیل کو مکمل طور پر بند ہوئے 9 برس بیت گئے ہیں۔ آج یہاں اس عمارت میں عوام کی دلچسپی کے کئی پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں، جن میں آرٹ ورک، تھیٹر اور لوسی برنز کے نام سے منسوب یہ میوزیم قائم ہیں۔
ہم نے بہت ریسرچ اور لاگت سے یہ نادر چیزیں، معلومات اور یہ مجسمے یہاں نصب کیے ہیں تاکہ آج کی نسل ان عظیم خواتین کی قربانیوں کو یاد رکھے۔
آج یہاں ان سلاحوں کے پیچھے کھڑی، شاید میں ان خواتین کی تکلیفوں کو تو اس طرح محسوس نہیں کر سکتی، لیکن ان کی قربانیوں کا ثمر ضرور دیکھ سکتی ہوں، جب آج میں بھی ان لاکھوں امریکی خواتین میں سے ایک ہوں جنہیں ووٹ دینے کا حق حاصل ہے۔ ایکٹیوسٹس ایملی مکوئے اور ای ڈی میو امریکی کانگریس میں خواتین کی ریکارڈ تعداد کو بھی ماضی کی انہی کوششوں کی ایک کڑی قرار دیتی ہیں۔ سادیہ زبران جھا، وائس آف امریکہ، لارٹن، ورجینیا۔
ورلڈ اکنامک فورم کی سالانہ گلوبل جینڈر گیپ رپورٹ کے مطابق دنیا کے 153 ملکوں میں صنفی مساوات کے اعتبار سے پاکستان کا درجہ 151 ہے۔ معاشی مواقعوں، تعلیم اور صحت کی سہولتوں تک رسائی اور سیاسی شمولیت کے اعتبار سے خواتین کو برابری دینے میں پاکستان صرف عراق اور یمن سے آگے ہے۔ صنفی امتیاز کا یہ سلسلہ بیٹی کی پیدائش سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ لاہور سے سمن خان بتا رہی ہیں کہ 21ویں صدی میں بھی پاکستان میں بیٹی پیدا کرنا ایک عورت کے لیے کتنا بڑا گناہ بن سکتا ہے۔
میرے بھائیوں نے باویں توڑ دیتے۔
صوبے پنجاب کے علاقے حجرہ شاہ مقیم کی رہائشی شہناز اور آسیہ اپنی مرحوم بہن نسرین کی آپ بیتی سنا رہی ہیں۔ ان کے مطابق نسرین کے شوہر نے پولیس کے سامنے اعتراف جرم کیا تھا کہ اس نے چوتھی بار بیٹی پیدا کرنے کی پاداش میں اگست 2019 میں اپنی بیوی کو جان سے ہی مار دیا۔
سارے بیان لیندے نو دیکھو بیان ہے، تینے کڑیاں ہیں نا، چوتھی ہوئی ہے تے میں نے کہا کہ تو کڑیاں پیدا کیتی جانی، چوتھی کڑی ہوئی ہے تے نے مار دیتا۔
نسرین کی کہانی منفرد نہیں، پاکستان میں سینکڑوں خواتین بیٹا پیدا نہ کرنے پر خاندانی اور معاشرتی دباؤ میں زندگی گزار رہی ہیں۔
آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ لڑکی اور لڑکا برابر کے بچے ہی ہیں، آپ ہی کے ہیں، آپ کے اولاد ہیں، لیکن لوگ چار چار پانچ پانچ بچے اس خاطر کہ کوئی لڑکا ہو جائے گا وہ کرتے رہتے ہیں۔
پاکستان میں خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کے مطابق بیٹی کی پیدائش پر عورت پر ظلم بہت سے گھروں کی کہانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ٹھوس اعداد و شمار موجود نہیں اور نہ ہی کسی حکومت نے بچیوں کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اسکول کی کتابوں میں بھی لڑکی کو ہی بھائی کا خیال رکھتے دکھایا جاتا ہے۔
آپ سمجھتے ہیں کہ لڑکی جو ہے وہ چند دن کی مہمان ہے، وہ آپ کی نہیں ہے، وہ دراصل اپنے دوسرے جب شادی ہو جائے گی اصلی گھر اس کا وہاں پر ہے۔ یہ ابھی تک آپ کے ذہن میں پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے، تو لہٰذا جب آپ وہ لڑکی کو برابر نہیں سمجھتے ہیں تو اس پہ تعلیم پہ پیسے خرچ کرنا ضائع، وہ کہتے ہیں یہ تو ضائع والی بات ہے۔ دوسرا ہے آنے جانے پہ پابندی کر لیتے ہیں کیونکہ لوگ کچھ بولیں گے تو پھر شادی کے جو پراسپیکٹس ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو بند کرنا ہے۔ 4 سال کا ایک تحقیقی انٹروینشن کیا تھا تو وہ کم عمر کی شادی پہ، تو اس کے حوالے سے جتنی دفعہ لڑکیوں نے یہ کہا ہے اور ماؤں نے جتنی دفعہ کہا ہے کہ لڑکی بوجھ سمجھی جاتی ہے، بوجھ سمجھی جاتی ہے۔
پنجاب حکومت صوبے میں جنس کی بنیاد پر اسقاطی حمل کے بڑھتے واقعات کو روکنے کے لیے قانون سازی پر غور کر رہی ہے، جس کے تحت والدین کو پیدائش سے قبل بچے کی جنس بتانا قانوناً جرم قرار دیا جائے گا۔ لیکن انسانی حقوق کے کارکن کہتے ہیں کہ تعلیم اور آگہی کے ذریعے بیٹی کے بارے سوچ بدلنا زیادہ ضروری ہے۔
اتھے بیٹھے ہوئے تاں دے سکے سن دے دے اون جے ساڈے تے ویسے ساڈے پاں نوں دکھ نہیں ہونا چاہ ساری زندگی دا باجی سانو دکھ رہا نا ساڈے پاں نوں بڑے جاسی ہوئی۔
سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
آئیے چلتے ہیں پشاور، جہاں عمر فاروق ہمیں ایسے تنوروں پر لے کے جا رہے ہیں جہاں پر ان دنوں ایک خاص قسم کی روٹی بہت مقبول ہو رہی ہے، اسے کہتے ہیں پیزا روٹی۔
پشاور میں صبح ہوتے ہی شہر کے تندوروں پر نان، روغنی روٹی، تندوری پراٹھا، تل اور چینی والی روٹی لینے کے لیے لوگوں کا رش لگ جاتا ہے۔
ان روایتی روٹیوں میں جگہ بنائی ہے اب پیزا روٹی نے، جو پالک، پیاز، لہسن اور بیسن سے بنتی ہے۔
یہ ہم 30 روپے کا یہ دے دیتے ہیں، اور پیزا تو 100-150، یہ 200-250-400 کا، وہ تو مہنگا ہے نا، یہ سستا ہے، اس لیے یہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہ غریب لوگ بھی کھا سکتے ہیں، امیر بھی لوگ کھا سکتے ہیں، اور سب لوگ کھا سکتے ہیں۔
بہت سے لوگ مہنگا پیزا کھانے کے بجائے سبزیوں اور مسالوں سے بھرے اس دیسی پیزے کو پسند کر رہے ہیں۔
بچے شوق سے کھاتے ہیں، میں تک ہم خود بھی گھر میں یہ لے جاتا ہے، اگر روزانہ نہیں ہے تو ہر دوسرے دن جو ہے نا گھر میں لے جاتے ہیں، شوق سے بچے کھاتے ہیں۔
اور ہم جب یہاں پیزا نہیں ہوتے تو ہم یہ روٹی کھاتے ہیں، اس کے ساتھ سالن کا بھی کوئی ضرورت نہیں ہوتا، چائے کے ساتھ بھی مزے سے ہم کھا سکتے ہیں، اور جب پیزا برگر نہیں ہوتے تو ہم یہی روٹی کھاتے ہیں۔
خستہ، مزیدار اور مسالوں سے بھرپور یقیناً یہ دیسی پیزا لاجواب ہے۔ اگر آپ بھی کبھی پشاور آئیں تو اسے ایک مرتبہ ضرور کھائیے گا۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔
پروگرام آپ کی صحت میں وائرس اور بیکٹیریا کے فرق کے بارے میں متعدد امراض کے ماہرین گفتگو کر رہے ہیں۔ لاہور سے ڈاکٹر فیصل سلطان اور امریکہ میں ڈاکٹر ساجد چوہدری۔ ڈاکٹر سلطان کہتے ہیں
وائرس جو ہیں وہ بھی مائکرو آرگنیزم ہیں، یعنی ایسے لیونگ آرگنیزم ہیں، جراثیم ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے، اور بیکٹیریا بھی ایسے جراثیم ہیں جو آنکھ سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان اس کے علاوہ جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اکثر جو وائرسز ہیں وہ بہت چھوٹے، یعنی بیکٹیریا سے بھی کئی گنا کئی جراثیم ہوتے ہیں، اور ان کا جو جینیٹک سٹرکچر ہے وہ بیکٹیریا کی نسبت قدرے سادہ اور پرائمیٹیو آپ کہہ سکتے ہیں ہوتا ہے۔ بیکٹیریا جو ہیں وہ وائرسز کے سائز میں بھی بڑے ہوتے ہیں، اور ان کی جو جینیٹک مشینری ہے اور ان کی جو سیلولر مشینری ہے وہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ یا زیادہ ایوالوڈ یا کمپلیکیٹڈ تصور کی جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ انفیکشن تو دونوں ہی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بہت کروشل فرق یہ ہے کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں زیادہ تر ان میں سے دریافت کی گئیں یا بنائی گئیں یا ڈیولپ کی گئیں ان جراثیم کے لیے جن کو ہم بیکٹیریا کا نام دیتے ہیں، اور ان کے لیے بنائی گئی دوائیں جو ہیں وہ وائرسز کے اوپر باہر کیف کام نہیں کرے گی۔ تو یہ دونوں کے درمیان ویسے تو سائنٹیفک سفر ہے، لیکن موٹی بات یہ ہے جو وائرسز ہیں ان کے اوپر اینٹی بیکٹیریل دوائیں قطعی اثر نہیں کرتی۔
ڈاکٹر ساجد چوہدری صاحب، اگر دنیا میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ امریکہ میں بیماریاں بہت کم ہوں گی تو یہ بھی شاید خیال جو ہے درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں بھی ہر طرح کے وائرسز موجود ہیں اور ہر طرح کا بیکٹیریا۔ عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب گلا خراب ہوا اور نزلہ ہو رہا ہے اور آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کو وائرس ہے اور کچھ دنوں کے بعد آپ کو آرام آ جائے گا۔
جو بیکٹیریل انفیکشن اور وائرل انفیکشن، ان کی علامات بعض دفعہ جو ڈاکٹر ہے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوتی ہیں، اور اگر کسی وجہ سے وہ ڈیفرینشیٹ نہ کر پائیں، جیسے ڈاکٹر فیصل سلطان نے فرمایا کہ جو اینٹی بایوٹکس ہیں وہ وائرل ڈیزیز کے لیے افیکٹو نہیں ہوں گی، تو میرے مشاہدے میں جو آیا کہ بہت سارے لوگ جن کو وائرل انفیکشن ہوتی ہیں وہ ایونچولی اینٹی بایوٹک उनको या डॉक्टर की वजह से या मरीज की साइकोलॉजिकल कंडीशन की वजह से डॉक्टर मजबूर हो जाता है प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो जो कि इफेक्टिव नहीं होती, तो उसकी वजह से जो हमें देखना पड़ता है प्रॉब्लम हमारी प्रैक्टिस में कि बैक्टीरियाज में रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है ये एंटीबायोटिक्स के इतने ज्यादा इस्तेमाल की वजह से।
लेकिन डॉक्टर साहब लोगों को कैसे पता चले, डॉक्टर सुल्तान से मालूम कर लेते हैं, डॉक्टर साहब आप बताइए उनको कैसे बताया जाए कि वो किसी वायरस का शिकार हो रहे हैं या उन्हें बैक्टीरिया हो रहा है, क्योंकि उनके लिए तो बीमारी बीमारी है।
बिल्कुल जी, अब देखिए एक तो ये कि ये हतमी तौर पे बताना इवन डॉक्टर के लिए बसा औकात आसान नहीं होता, क्योंकि किसी एक इंडिविजुअल केस में जब मरीज आता है तो बाहर कैफ वो तो अपने अलामत लेके आता है, बुखार लेके आता है और कुछ ऐसी चीजें हैं या ऐसी अलामत साइन जो सिम्टम्स हैं जो कई दफा वायरसेस और बैक्टीरिया में एक जैसी हो, लेकिन अगर एक केयरफुल प्रॉपर इवेल्युएशन की जाए तो अक्सर औकात इन दोनों के दरमियान फर्क करना इतना मुश्किल नहीं रहता। लेकिन जैसे डॉक्टर साजिद ने बताया कि इसको करने के लिए दो चीजें दरकार हैं, एक तीन चीजें मैं कहूंगा, एक नेकियती, दूसरा थोड़ा सा वक्त और तीसरा थोड़ी सी नॉलेज और इंफॉर्मेशन इस मामले में, यानी डॉक्टर के पार्ट पे भी अगर थोड़ा बेहतर वक्त दिया जा सके मरीज को तो ये डायग्नोज करना वायरस इन्फेक्शन और बैक्टीरिया इन्फेक्शन के दरमियान थोड़ा सा आसान हो सकता है।
ठीक, मुदस्सिरा मंजर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन। प्रोग्राम लाइफ इन अमेरिका के साथ मुदस्सिरा मंजर। मुताले की आदत हमेशा अच्छी समझी जाती है। एक जमाना था जब किताब को बेहतरीन दोस्त ख्याल किया जाता था, मगर फिर इंटरनेट आया और कंप्यूटर से दोस्ती हो गई। किताब हाथ में लेने के बजाय नजरें स्क्रीन पर जमकर रह गईं। और यहाँ अमेरिका में तो किंडल ने और भी आसानी कर दी है। अपनी पसंद की किताब डाउनलोड कीजिए और स्लेट जैसी छोटी सी स्क्रीन पर पढ़ते जाइए। लेकिन कुछ भी हो, किताब को जिंदगी से अलग करना मुश्किल है। हाँ, ये जरूर है कि अब लोगों के पास इतना वक्त नहीं है कि घंटों अपनी किताब में गुम रहें, मगर ट्रेन में सफर करते हुए काम पर आते जाते जितना भी वक्त मिले अमरीकी किताब का मुतालिया जरूर करते हैं। अमरीकी जिंदगी का एक अंदाज ये भी है कि सैंडविच हो या कॉफी, आप खरीदने के लिए रेस्टोरेंट में जाइए तो आपको लाइन में लगना पड़ता है, अपनी कॉफी तैयार होने का इंतजार करना पड़ता है। चुनांचे ऐसे में मुताले के शौकीन बेचैन होने लगते हैं कि कोई चीज हाथ लगे और वो वक्त गुजारने के लिए पढ़ने लगे। चुनाचे ऐसे ही लोगों के लिए अब कॉफी शॉप या छोटे रेस्टोरानों में मोटे कागज पर कुछ मालूमात छपी हुई रखी होती हैं। इस कागज पर अमेरिका की 700 कम्युनिटीज और दुनिया भर की 400 दीगर आबादियों के बारे में मालूमात दर्ज होती हैं। ये एक हफ्तेवार शाया होने वाला बुलेटिन समझ लीजिए जो ग्राहकों के लिए रैक्स में रखा होता है। इसमें आपको अकवाल जर्री, ये हफ्ता कैसा रहेगा, आज का दिन तारीख के आईने में और इसी तरह की और बहुत सी छोटी छोटी मालूमात और दिलचस्प और अजीब खबरें पढ़ने को मिल जाती हैं। इन्हीं में एक खबर एक ऐसे घोड़े के बारे में भी थी जिसका कद सिर्फ 36 सेंटीमीटर था। सिर्फ 10 मिनट में आप तरह तरह की दिलचस्प चीजें पढ़ लेते हैं। साथ ही आपको कार धुलवाने, शादी ब्याह पर फोटोग्राफी, कीड़े मार दवाओं की कंपनियों और ऐसी ही और बहुत सी चीज़ों के इश्तहार भी मिल जाते हैं जिनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूरत हो सकती है। पहली मरतबा इसका आगाज 1982 में विनीपेग कनाडा में एक खातून ने किया था जिसका नाम था यान डूम। उसने नोटिस किया कि लोग कॉफ़ी में शक्कर डालते हैं तो पैकेट पर लिखी तहरीर पढ़ने लगते हैं। उसे लगा कि वक्त गुजारने के लिए कुछ पढ़ने की इस ज़रूरत को पूरा किया जा सकता है। चुनांचे इस खातून ने एक छोटा सा न्यूज़लेटर रेस्टोरानों, कॉफ़ी शॉप्स, हज्जाम की दुकानों, हत्ता के अस्पतालों के इंतज़ार गाहों में मुहैया करना शुरू कर दिया और नाम रखा कॉफ़ी न्यूज़। बस फिर क्या था, जल्द ही बहुत से और कारोबारी इदारों ने इसे ये न्यूज़लेटर मुहैया करने के लिए कहा और फिर जल्द ही उसने पूरे कनाडा में कॉफ़ी न्यूज़ की शाखें खोलना शुरू कर दी। सन 2007 में जब इस खातून का कैंसर से इंतकाल हुआ तो बिल बकली ने दुनिया भर में इसके हकूक़ मिल्कियत खरीद लिए और यूं अमेरिका की रियासत मेन में आलू उगाने वाले इस किसान ने 12 साल कबल पहली मरतबा अमेरिका में कॉफ़ी न्यूज़ मुतारिफ करवाया और अब दुनिया के 20 ममालिक में 300 मकामात पर यह छोटा सा अखबार अपनी दिलचस्प खबरों के साथ पहुंचना शुरू हो जाएगा। मुदस्सिरा मंजर, उर्दू वीओए, वॉशिंगटन।
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے۔ سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔